مرحبا بخدا قد كل انبياء صلوات
اللهم صل على
بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحسرت الأوصاف عن كله معرفته وردعت عظمته الأقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البدحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى.
اللهم صل على
الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على
سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت في الأرض والسماء ولولاه لساقت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطاني الله خمسا وأعطى عليا خمسا. الله تعالى نے مجھے پانچ چیزیں عطا کی اور علی کو پانچ چیزوں سے نوازا. اعطانی جوامع الکلم واعطا علی جوامع العلم. مجھے اللہ تعالی نے جوامع الکلم عطا کیے، کلمات کا مجموعہ، اور علی کو اللہ تعالی نے علم کا مجموعہ عطا کیا، جوامع العلم. اور پھر فرمایا کہ جعلنی وجعلنی نبیا وجعل علیا وصیا. اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا جبکہ علی کو وصی بنایا. واعطانی الوحی وجعل واعطا علیا الالہام. اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی عطا کی اور علی کو الہام سے نوازا. وَأَعْتَانِ الْكَوْفَرْ وَأَعْتَى عَلِيًّا السَّلْسَبِيلِ. مجھے اللہ تعالیٰ نے چشمہ کوثر سے نوازا جبکہ علی کو چشمہ سلسبیل سے نوازا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى رَعَى مَا رَعَيْزِ. کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسراء کروائی، یعنی معراج پہ بلایا، مہمان کے طور پہ معراج پہ بلایا گیا، جبکہ علی کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یہاں تک کہ علی نے وہ کچھ دیکھا کہ جس کو میں جو کچھ میں نے دیکھا.
اللہم صلی اللہ محمد
لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا جو پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا, آسمان کے سارے حجابات ہٹا دیے گئے, پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا آپ نے کہ علی کو میں نے, اللہ نے کہا کہ میں نے علی کو اپنا وصی, میں نے علی کو وصی اور خلیفہ قرار دیا, لہذا آپ علی کی وصایت اور خلافت کا اعلان کریں. پیغمبر اکرم نے اب جو دیکھا تو سارے حجابات ہٹا دیے گئے, مولا کائنات نے پیغمبر کی طرف دیکھا, آپس میں محو گفتگو ہوئے, اور معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی خلافت و وصایت و وزارت کا اعلان کیا, اور مولا نے قبول کیا کہ میں نے اس کو قبول کیا. تو معلوم ہوا کہ وصایت و خلافت علی کا اعلان اصل میں عرش الہی کے اوپر سے ہو رہا ہے, اور مولا کائنات اس موقع سے پیغمبر اکرم کے کہنے پر, اللہ کے حکم پر اپنی ولایت کے قبول کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ولایت در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ لوگوں کے اختیار ہے نہیں کہ کسی کو اپنا ولی اور مولا قرار دیں. تو معلوم ہوا کہ مولا کی ولایت در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے, اور پیغمبر اکرم نے اس کا اعلان کیا ہے, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ غدیر کے موقع پہ بھی پیغمبر اکرم نے اعلان کیا, ایوہ الرسول بلغ, پہنچا دیجئے, ما انزل الیک من ربک, جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا ہے, نازل کیا گیا ہے آپ پر, اس کو پہنچا دیجئے. پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے, تبلیغ کر دینا ہے, آگاہ کر دینا ہے لوگوں کو. پیغمبر کا کام نصب کرنا نہیں ہے, نصب در حقیقت اللہ کا کام ہے. مولا کائنات کو ولی اور خلیفہ اور مولا در حقیقت اللہ نے بنایا. چلو آپ پڑھیے. اور تمام کے تمام الہی منصب اسلام میں ایسے ہی ہیں, کسی بھی الہی منصب میں کسی انسان کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو نصب کرے یا کسی کو عزل کرے. یعنی منسوب کرنا یا معزول کرنا, انسٹال کرنا یا ریموو کرنا, یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے, یہ الہی منصب ہے. جس طریقے سے نبوت کے اوپر انسانوں کو حق نہیں ہے کہ کسی کو بٹھائے یا کسی کو منسوب کرے یا الیکٹ کرے یا کسی رسول کو منتخب کرے, اسی طریقے سے رسول کے وصی کے سلسلے میں بھی, ولی کے سلسلے میں بھی, یہ کسی انسان کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو منسوب کرے یا معزول کر سکے. لہذا تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اس حدیث مبارک میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا اور علی کو جوامع العلم سے نوازا, اور مجھے اللہ نے نبی بنایا اور علی کو وصی بنایا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی سے نوازا اور علی کو الہام سے نوازا. وحی کا تو سلسلہ منقطع ہو گیا, جیسے پیغمبر اکرم چونکہ خاتم النبیین ہیں, وحی ہمارے عقیدے کے مطابق صرف نبی کے اوپر آیا کرتی ہے, تو جب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, جب پیغمبر نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, آپ کی منزلت میری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کی طرف تھی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو پیغمبر اکرم چونکہ خاتم المرسلین ہے, خاتم النبیین ہے, لہذا اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, تو جب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہی کسی کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی, مگر الہام نازل ہوتا ہے ائمہ کے اوپر. وہ الگ بات ہے کہ جب وہی نازل ہوا کرتی تھی اس دور میں بھی, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مولا کائنات پہ اگر وہی نہیں آتی تو وہ جبرائیل کو دیکھ نہیں سکتے. خود پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا مولا کائنات سے کہ انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی, کہ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں, وہ کچھ سنتے ہیں کہ جو میں سنتا ہوں, سوائے اس کے کہ آپ نبی نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا کہ جبرائیل کا آنا, جبرائیل کی گفتگو, تمام مکالمات جو کہ انجام پاتے تھے پیغمبر اور جبرائیل کے درمیان, وہ سارے مکالمات, وہ سارے مناظر امام علی بھی دیکھا کرتے تھے, تو ان کی نگاہوں کے سامنے بھی کوئی حجاب نہیں ہے. مولا نے پہلے ہی کہا تھا کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا, اگر پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہے. لہذا اس کے بعد فرمایا کہ أسري بي إلى السماء مجھے معراج پہ لے جائے گیا اور فتحت له ابواب السماء معراج پہ لے جائے گیا اور مولا کائنات کے لیے دروازے آسمان کے کھول دیے گئے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا پیغمبر اکرم سے تو محبت علی میرے گوشت اور میرے خون کا حصہ بن گئی. وہ حقیقت بھی ہے کہ محبت اصل میں انسان کا جز بن جاتی ہے, سرایت کر جاتی ہے. یہ بچپنے سے سکھایا جانا چاہیے. سب سے بڑا واجب اسلام کا ولایت اہل بیت ہے, اہل بیت کی محبت ہے. یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں تک منتقل کریں, کیونکہ یہ اساس ہے پورے دین کی. اور جب تک اگر انسان گناہ میں بھی خدا نہ کرے مبتلا ہو جائے, جب تک محبت اہل بیت باقی ہے اس کی اصلاح کی امید ہے. یہ وہ محبت, وہ سرمایہ کہ جو انسان کو بار بار دوبارہ کھینچ کے صراط مستقیم پہ لے کے آتی ہے. محبت وہ سرمایہ جس سے انسان کے اندر تحول پیدا ہوتا ہے, تغیر پیدا ہوتا ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اس کے اندر چینج کا امکان باقی ہے. محبت کی وجہ سے ہے, کیونکہ اساس دین ہے. لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت. حدیث یہ کہہ رہی کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوا کرتی ہے, اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے. تو معلوم ہوا یہ کہ محبت اہل بیت کے اوپر پورا کا پورا دین قائم ہے. یہ محبت کے اوپر سارا دین قائم ہے. اگر آپ چاہیں کہ اسلام کو, دین مبین اسلام کو ایک لفظ کے اندر خلاصہ کر کے بیان کریں تو وہ لفظ ہے محبت. کتنی اچھی مثال دی شہید مطہری نے کہ اگر مرغی جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈراتے ہیں تو فوراً بھاگنا شروع کر دیتی ہے, اتنی بزدل ہے. مگر جیسے ہی اس کے بچے ہو جاتے ہیں, اب آپ اس کو ڈرانے کی کوشش کریں تو وہ وہیں کھڑی ہو جائے گی, وہ آپ کے اوپر گرانا شروع کر دے گی, وہ اپنا دفاع کرے گی, وہ آپ کے خلاف ریزسٹ کرے گی, وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی. کیوں؟ یہ فرق کیسے آ گیا؟ یہ تو وہی مرغی ہے. اس لیے کہ بچے کی محبت دل میں آ گئی. تو یہ محبت وہ اکسیر ہے کہ اگر مرغی جیسی بزدل ہستی کے بھی دل میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر تحول ایجاد کر دیتی ہے, اس کی نیچر کو بدل دیتی ہے. محبت سے انسان کی فطرت میں تغیر آتا ہے. لہذا سب سے بڑا سرمایہ عزیزان محترم یہ ہے کہ ہمیں اس محبت اہل بیت کو محفوظ رکھیں اپنی نسل میں, اور اس کے اوپر فخر کریں. مولا کائنات کے چاہنے والے بھی ایسے ہی تھے. اسود کا تو واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے چوری کی مولا کے زمانے میں, اور اس نے آ کے چوری کرنے کے بعد مولا کے حضور میں اعتراف کیا چوری کا. تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک مجرم تین مرتبہ آ کے اپنے جرم کا اعتراف کر لے قاضی کے سامنے, اب قاضی کے پاس بھی اختیار نہیں کہ اس کو بخش دے, اب اللہ کا حکم اس کے حق میں نافذ ہو کے رہے گا, لہذا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی اسلام میں 14 شرائط بیان کی گئی ہیں. وہ 14 شرائط آپ فاکس نیوز پہ شاید کبھی بھی نہ سنیں گے, آپ یہ تو سن لیں گے ویسٹرن میڈیا کے اوپر کہ اسلام اتنا ظلم کرتا ہے, اتنا بے رحم ہے. مگر وہ 14 شرطیں جن کی وجہ سے یہ کرائم اتنا سیویئر کرائم قرار پا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس آدمی کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ ہونا چاہیے, وہ 14 شرائط کبھی بیان نہیں کی جاتی ہیں. Because some people have an agenda. They don't want the people to realize the greatness of Islam. They have an agenda. تو مسئلہ یہ ہے کہ مولا کے سامنے آ کے تین مرتبہ اس شخص نے اعتراف کیا, اور جب اعتراف کیا تو اب مولا نے حد جاری کی, اب اس کی انگلیاں کاٹ دیں. جب انگلیاں کاٹ دی گئیں تو وہ اپنی انگلیاں اپنے بائیں بازو سے اٹھا کر اور کوفے کے بازار میں آ گیا, اور کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کے میرے مولا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, مولا کی تعریف میں مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے. چنانچہ منافقین میں سے ایک شخص ابن القوہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ علی نے تو تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہا علی ابن ابی طالب نے میرا ہاتھ حق کی بنیاد پہ کاٹا ہے, باطل کی بنیاد پہ نہیں کاٹا. چنانچہ اسی شخص سے جا کے جب مولا کائنات کو خبر دی کہ اسود کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے اور وہ کوفے کے اندر کھڑا ہوا, شہر میں آپ کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. میں نے مولا نے امام حسن کو روانہ کیا. امام حسن اسود کو لے کر آئے مولا کے حضور میں, اور مولا نے کہا کہ تم میری فضائل بیان کر رہے ہو. کہا کہ مولا میں کون ہوتا ہوں آپ کے فضائل بیان کرنے والا, آپ کے ہم مد و ثنا تو اللہ بیان کر رہا ہے. مولا کے فضائل, مولا کے ملاقات تو خدا ہے, ہمیں کیا معلوم مولا کے فضائل. ہمیں تو وہ ذرہ برابر بھی جو تھوڑا سا علم ان کی طرف سے ملا, اتنی بھی فضیلتیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں وہ تو ابھی انتہائی کم ہے ان کے حقیقی فضائل کے مقابلے میں. کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے وہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں لوگ وہی کچھ نہ کہہ بیٹھے کہ جو عیسیٰ کے بارے میں کہا, تو میں وہ بیان کرتا تمہارے بارے میں, یعنی وہ فضائل بیان کرتا کہ جہاں سے گزرتے لوگ تمہاری خاک پاک اٹھا کے وہ آنکھوں کا سرما بنا لیتے, تمہاری خاک پاک اٹھا کے اب برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے. مولانا صاحب یہ فرمایا تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات کے فضائل تو ابھی بیان ہی نہیں ہو سکے, جس طریقے سے ہونے چاہیے ہم تک پہنچ ہی نہیں سکے. دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپایا, دوستوں نے تقیے کی وجہ سے چھپایا. نتیجہ ہے کہ مولا کے فضائل تو کما حق ہوں ہم تک پہنچ ہی نہیں سکے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ فرمایا تھا حدیث میں کہ تو تمہاری خاک پاک کو لوگ اٹھا کے اپنے پاس رکھتے, یہ فرمایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے روایت کہتی ہے کہ اس کی انگلیوں کو لیا اور دوبارہ دائیں ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور اس کو پہ اپنی ابا تو رکھا, اور روایت میں کہ کچھ پڑھا. کچھ علماء نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو سورہ فاتحہ کی تو اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ آپ 70 مرتبہ پڑھیں اور مردہ اگر زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اتنا ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے, ورنہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ مردہ بھی اس سے زندہ ہو سکتا ہے. تو روایت میں کہ مولا نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. بعض علماء نے یوں نقل کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور اس کے بعد جو ابا کو ہٹائے گئے تو اس شخص کی انگلیاں دوبارہ جڑ چکی تھیں. سوال پڑھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مولا کائنات کا انگلیوں کا کاٹنا در حقیقت ان کی عدالت کی علامت تھی, اور یہ انگلیوں کو دوبارہ جوڑ دینا مولا کائنات کے لطف و کرم و فضل کے بعد, یہ مولا کا لطف تھا. This is his extra mercy. یہ بھی ان لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں. لطف کے لیے تو استحقاق چاہیے ہے, ہر آدمی کو تو لطف بھی نہیں ملنا چاہیے, ہر آدمی اس لطف کا بھی مستحق نہیں ہے. کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم لطف کے مستحق ہو سکیں. لہذا محبت علی کے سرمایہ کو محفوظ رکھنا ہے. اور خود میرے مولا نے کہا تھا کہ ہمارے کہ میرے ایسے چاہنے والے بھی ہیں, مفہوم روایت یہ ہے کہ جن کو میں اگر اپنی تلوار سے بھی ان کے اوپر وار کروں اس خاطر کہ وہ میری محبت سے دستبردار ہو جائیں, وہ کبھی میری محبت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور ایسے بھی ہیں منافق کہ ایسے منافق جن کو میں ساری دنیا بھی بخش دوں کہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے تب بھی وہ میری محبت نہیں کریں گے. ذالک انہ قضی فانقضى علی لسان النبی الامی, کیونکہ نبی امی کی زبان سے یہ بات اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, کہ آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے, اور آپ سے بغض اور عداوت نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. تو معلوم ہوا ہر وہ شخص, یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے پیغمبر اکرم کی, ہر وہ انسان جو مولا کائنات کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتا ہے وہ در حقیقت منافق ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ کافر بیان کیا گیا ہے, اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے کہ خبوصت ولادتو, کہ وہ خبیث الولادہ ہے, اس کی ولادت نجاست میں قرار پائی تھی, ولد الحرام ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی مولا کائنات سے بغض اور دشمنی رکھے اور وہ طیب الولادہ ہو, محال ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان مولا کائنات سے کی محبت رکھتا ہو اور اس کی ولادت میں کوئی نجاست پائی جاتی ہوں, یہ بھی محال ہے.
ہر وہ شخص جس کے اندر, جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے, وہ یقیناً طیب الولادہ ہے, کیونکہ طہارت کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے, طہارت کا رشتہ طہارت کے ساتھ ہوا کرتا ہے, اور خباثت اور نجاست کا رشتہ نجاست ہی کے ساتھ ہوا ہے. Birds of a feather flock together. جو نجاست کو پسند کرتے ہیں وہ نجاست ہی کے موقف کو اختیار کرتے ہیں, اور جو صاحبان طہارت ہیں وہ کبھی نجاست والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. یاکم و مصاحبت الاشرار, مولا کائنات کیا فرما رہے کہ برے لوگوں کی مصاحبت سے بچو. فإنهم كالنار, آگ کی مانند ہے وہ. مباشرتها تحرق,
اس کے ساتھ نزدیک ہونا, اس کے قریب آنا آپ کو جلا دے گا. بروں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کی محبت در حقیقت معیار ہے انسان کی طہارت روح کی, طیب ترتیب مولد کی کا معیار ہے. اور جب تک یہ محبت برقرار ہے انسان کی اصلاح کا بھی چانس باقی ہے. انسان گناہوں کے باوجود بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, لہذا اس محبت کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور میسم تمار کی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس اور کہتا ہے کہ میں 30,000 کی آبادی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں, اور اپنے ساتھ ایک جنازے کو بھی لے گیا ہے. اور آ کے مولا سے کہا کہ یہ شخص ہے جس کو ہمارے گاؤں میں قتل کر دیا گیا, اور لوگوں میں بڑا اختلاف ہو گیا اس کے بارے میں کہ اس کا قاتل کون ہے. اس طریقے سے بنو اسرائیل میں اختلاف ہوا تھا, اور وہ گائے کا پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. تو گائے کو تلاش کیا گیا ان شرائط کے مطابق, اور ان کو اس پہ ذبح کیا گیا, اور گائے کے کا ایک حصہ اس کا گوشت اٹھا کے اس مردے کے جسم سے مس کرنا تھا تاکہ یہ مردہ خود زندہ ہو اور خود بیان کرے کہ اس کو قتل کس نے کیا. لہذا یہ شخص آیا ہمارا کائنات کے حضور اور آ کے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں میں اختلاف ہو گیا اس نوجوان کے قتل کے اوپر, کہ اس کا قاتل کون ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ نے میسم تمار سے کہا کہ جا کے کوفے کے گلیوں اور محلوں میں اعلان کرو کہ جو شخص بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علی بن طالب کو اللہ نے کیا عطا کیا وہ کل آئے. لہذا میسم نے جا کے کوفے میں اعلان کیا, اور اگلے دن نماز ظہر نماز پڑھنے کے بعد, اگلے دن نماز ادا کرنے کے بعد مولا کائنات اب صحرا کی جانب روانہ ہوئے. سارے لوگ ہمراہ ہیں, اس جنازے کو بھی ہمراہ لیا گیا, اور مولا کائنات نے کہا, پہلے تو پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا, کہا اس کو مرے ہوئے 41 دن ہو گئے, اور کتنے لوگ اس کے خون کے دعوے دار ہیں, کہا 50 لوگ. 50 مختلف لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے خون کے سلسلے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں میرا مقام بالفاظ دیگر بقرہ بنی اسرائیل سے, بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ ہے. جس گائے کے بعض حصے کو, اس کے گوشت کو اس ایک مردے پہ لگایا گیا تھا اور مردہ زندہ ہو گیا تھا, تو میرے جسم کا بھی بعض حصہ اگر لگایا جائے گا بالفاظ دیگر تو وہ میری فضیلت بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ ہے. لہذا مولا کائنات میں روایت میں کہ آپ نے اپنے پاؤں کو اس لاش کے اوپر لگایا, اور مولا کائنات کا پاؤں لگنا تھا کہ وہ شخص زندہ ہو گیا, اور اس نے زندہ ہو کے کہا کہ لبیک یا امیر المومنین, اس نے مولا کائنات کو یعنی لبیک کہا, اور لبیک کہہ کے اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ مجھے میرے چچا حسان ابن ثابت نے قتل کیا. چنانچہ مولا نے اسے کہا کہ تو اپنے علاقے میں جاؤ اور جا کے بیان کرو. اب کہتا ہے کہ نہیں مولا, میں اگر دوبارہ گیا تو مجھے دوبارہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں مجھے دوبارہ ہی نہ قتل کر دیا جائے.
وہ شخص جو کہ اس جنازے کو لے کے آیا تھا, اس سے مولا نے کہا کہ تم جا کے اعلان کرو, تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ مولا
میں بھی نہیں جانا چاہتا, ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں باقی زندگی کو بسر کریں. اور چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ دونوں مولا کی خدمت میں رہے, یہاں تک کہ اس کے بعد جب جنگ صفین ہوئی تو دونوں مولا کے ہم رکاب شہید ہوئے. لہذا عزیزان محترم, مولا کائنات کی محبت, مولا کائنات کی فضیلت, مولا کائنات کی ولایت کے ساتھ وابستگی انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے, جس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. رشید ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ رشید ہجری سے مولا کائنات نے کہا تھا کہ اس درخت کے اوپر بیٹھے کھجور کھا رہے تھے, اس درخت کے اوپر اس کی شاخ پہ تمہیں, بالفاظ دیگر, تمہیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. کہ مولا اگر اس کے بعد سے روایت میں کہ 20 سال تک رشید آ کے اس درخت کو پانی دیتے رہے, وہاں عبادت کر رہے ہیں, اس کا خیال رکھ رہے ہیں اس درخت کا. یہاں تک کہ روایت میں کہ ایک دن اس باغ میں پہنچے جہاں وہ درخت لگا ہوا تھا اور دیکھا کہ وہ درخت کو وہ خشک ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آئے تو دیکھا کہ اس کو کاٹ دیا گیا, اس کا آدھا حصہ کٹا ہوا ہے اور آدھا حصہ غائب ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد کا شخص آتا ہے, ابن زیاد کی طرف سے پیغام لے کے وہ کہتا ہے کہ تمہیں گورنر نے بلایا ہے. وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ بیان کرو اپنے مولا کے جھوٹ باتوں کو. کہا میرے مولا نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹے تم ہو, کبھی میرے مولا نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, یہ کہا. اور اس کے بعد کہا کہ کیا کہا تھا تمہارے مولا نے؟ کہا میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ تم میرے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹو گے اور میری زبان کو بھی کاٹو گے اور پھر مجھے سوری پہ چڑھاؤ گے. کہا کہ میں تمہارے مولا کو آج جھوٹا ثابت کروں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو تو کاٹوں گا مگر تمہاری زبان کو نہیں کاٹوں گا. چنانچہ اس نے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا اور اس کے بعد رشید ہجری کو سولی پہ چڑھایا گیا اور وہاں وہ مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور یہی واقعہ, اسی کا مشابہ واقعہ بعض علماء نے مار کے سلسلے میں نقل کیا, اسی کا مشابہ واقعہ. تو اب یہ ہے کہ جب مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو پھر دربار میں کسی نے آ کے ابن زیاد سے کہا اس کے پاس کہ اگر تم نے میسم کی یا رشید کی زبان کو نہیں کاٹا تو پھر وہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, وہ مولا کی فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور وہاں لوگ کھڑے مولا کائنات کی فضیلتوں کو لکھ رہے ہیں, درج کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں اپنے پاس. تو جب تک ان کی زبان کو نہیں کاٹو گے علی کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے. لہٰذا اس نے حکم دیا کہ میسم تمبار کی زبان کو بھی کاٹ دیا جائے, مگر ان سے محبت علی کو نہیں چھین سکے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ رشید سے پوچھا گیا, رشید سے ابن زیاد نے کہا کہ کیسا سمجھ رہے ہو, کیسا پا رہے ہو شقی اپنے آپ کو؟ کہا میں شقی نہیں, شقی تم ہو, میں تو اپنے آپ کو چار نعمتوں کے اندر پا رہا ہوں. پہلی تو نعمت یہ ہے کہ میں مظلوم ہوں, میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, ظالم تم ہو. دوسری بات ہے کہ تمہارا میرے ایمان کے اوپر اختیار نہیں ہے بلکہ میرے جسم کے اوپر اختیار ہے, یعنی میرا ایمان تم مجھ سے نہیں چھین سکتے. اور تیسری بات ہے کہ تمہارا میرے اوپر ایک مرتبہ کنٹرول ہے, اس کے بعد تمہارا میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور چوتھی نعمت جس کے اوپر, جس کا شکر کرنا میرے اوپر لازمی اور واجب ہے, وہ یہ کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. تو میں تو اپنے آپ کو چار نعمتوں میں پا رہا ہوں, مجھے تو ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اس انداز سے مولا کے چاہنے والوں نے اس ولایت کو محفوظ رکھا اور اس ولایت کو ہم تک منتقل کیا, اتنی قربانیاں پیش کر کے کہ ابو الاسود دوئلی کے پاس جب معاویہ نے شہد بھیجا ہدیے کے طور پہ, کیونکہ معاویہ کا دستور یہ تھا کہ یہ تحدید کیا کرتا تھا, ڈرا دھمکا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا کرتا تھا, قتل کی دھمکی دے کے, لوٹ مار کی دھمکی دے کے, اور یا پھر اگر ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے مقصد حل نہ ہو تو پھر ان کو رشوت دے کے, پیسہ دے کے اپنی طرف ملانے کی کوشش کیا کرتا تھا. چنانچہ ابو الاسود دوئلی کے پاس شہد بھیجا, اصلی شہد, اور ابو الاسود دوئلی کی چھوٹی بچی, 4-5 سال کی بچی, ظاہر ہے وہ بچی ہے, وہ شہد کی طرف دوڑی تو ابو الاسود نے کیا کہا بچی سے, بیٹی سے, بیٹا اس زہر کو باہر نکال دو. بچی نے تھوڑا سا شہد اٹھا کے منہ میں رکھ لیا, بچی ہے, کہا کہ یہ زہر ہے بیٹا, اس کو پھینک دو. کہا یہ زہر تھوڑی ہے, تو شہد ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہندا کے بیٹے نے بھیجا ہے کہ علی کی محبت ہم سے چھین سکے. علی کی محبت ہم سے چھیننے کے لیے ہندا کے بیٹے نے ہمیں بھیجا ہے, یہ زہر ہے, یہ شہد نہیں ہے. تو اس انداز سے مولا کائنات کے چاہنے والوں نے اس ولایت اور اس محبت کو برقرار رکھا اور ہماری تک منتقل کیا. لہذا اب اس امانت کو ہم سب کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے, اور ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے کہ جو صاحبان عدالت ہے. کبھی بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں دینا کہ جس کے کردار میں ظلم پایا جاتا ہو. ظالموں کا ہم کبھی ساتھ نہیں دے سکتے, کسی بھی ظلم کے ساتھ متلوث انسان کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ جہاں انسان نے ظالموں کے ساتھ ہمراہی کی وہاں انسان اسی ظالم کے ساتھ مشہور ہوگا. تو قرآن نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا, یعنی روز قیامت کا دن اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب جن لوگوں کی پیروی کی گئی, یعنی رہبران ظلم برات کا اظہار کریں گے اپنے پیروکاروں سے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان پیروکاروں کے ساتھ, جن پیروکار لوگوں کو انہوں نے خود برگلایا اور اپنے ساتھ ملایا انہی پیروکار لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہوں گے. در حقیقت ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اگر اس کا تعلق تقویٰ کی بنیاد کے اوپر استوار اور برقرار نہیں ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلقات اور دوستی کا معیار اسلام کی نگاہ میں تقویٰ اور خوف خدا کے معیار کے اوپر. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پہ تعلق قائم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تعلق, ہماری دوستی, ہمارا رشتہ در حقیقت دشمنی ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہماری دشمنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو اس دشمنی کا احساس ہمیں روز قیامت جا کے ہوگا. تو وہی لوگ جن کا ہم ساتھ دیا کرتے تھے, وہی لوگ ہمارے سلسلے میں برات کا اظہار کرنے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اس بات کی ضرورت ہے عزیزان محترم کہ ہم اپنے ہم سفر لوگوں کا, ہمراہ لوگوں کا, ہم نشین لوگوں کا, دوستوں کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ وہ عدالت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اپنی روح میں, تقویٰ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اپنی روح کے اندر. یہ نہیں کہ ہم نے $12 million کا سینٹر بنا کے کھڑا کیا اور وہاں ہم نے پابندی لگا دی ان سارے علماء کے اوپر کے جو یوم القدس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کام تو ہو رہا ہے نا, یہ کام تو بھائی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے, مختلف جگہوں پہ سینٹر تقسیم بنائے جا رہے ہیں اور پھر آ کے اس میں اپنی خواہشات کے مطابق پالیسیز نافذ کی جا رہی ہیں. قربتن اللہ, یہ کام کل نہیں ہو سکے, کل بھی ہو چکے تھے پیغمبر کے دور میں, پیغمبر اکرم کے دور میں کیا نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں مارکے سے جنگ سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ مسجد زرار بنا کے کھڑی کر دی گئی. اب اللہ نے کیا حکم دیا پیغمبر اکرم کو, پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ اس زمین, اس مسجد کو توڑ کے جلا دیا جائے. نہ فقط توڑ دیا جائے مسجد کو, بلکہ توڑنے کے بعد اس کو آگ لگا دی جائے, اور نہ فقط آگ لگا دی جائے بلکہ اس کو ایسے جگہ میں تبدیل کر دیا جائے کہ جہاں لوگ لا کے اپنے مردوں کو ڈمپ کیا کریں. مردہ جانور جو ہوتے ہیں ان کا ڈمپنگ اسٹیشن اور کوڑا پھینکنے کی جگہ بنا دی جائے. ہم ہوتے تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ اس مسجد, اس دیواروں کا کیا قصور ہے, ہم تو ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر اللہ کی نگاہ میں ایسی بلڈنگ, ایسی ساختمان, ایسی کنسٹرکشن کہ جس کنسٹرکشن کو نفاق کی اساس پہ اور رسول اہل بیت کی ولایت کے بغض میں قائم کیا جائے اور ان کے مشن کے بغض پہ قائم کیا جائے, اس کی اساس کو برقرار رہنا رکھنا, اس کو زندہ رکھنا, اس کو برقرار رکھنا ہی اسلام کی نگاہ میں جائز نہیں ہے, بلکہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ ہمت نہ کر سکے کہ اس قسم کی کسی کنسٹرکشن کو قائم کرے. ایک مثال قائم ہو جائے ساری انسانیت کے لیے کہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے. یا لوگوں کے اوپینینز نافذ نہیں ہوتے, یا رسول ہے بیت کا اوپینین نافذ ہوگا کہ میں نے مولا امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا ہے. یہاں وہی کا پیغام نازل ہوگا. یہ انسان عقل کو انسان کو جو دیا گیا تھا نا, کہ ہم اپنی اپنی عقل استعمال کر کے میرا اوپینین یہ ہے میرا اوپینین یہ ہے, یہ اپنے عقل کو استعمال عقل اس لیے دی گئی تھی کہ ہمیں وہی تک پہنچائے. اور جیسے ہی ہم وہی سے حاصل شدہ نورانی تعلیمات کو درک کریں, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, پھر اس کے بعد اپنے اوپینین کا اظہار نہ کریں وہی کی موجودگی میں. یہ تو وہی بھیجنے کا فائدہ ہی کیا اللہ کی طرف سے, عقل تو اللہ نے خود دیا تھا کہ ہم سب کو پہلے سے. ہر آدمی کو اگر اپنی اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی اور اپنا اوپینین جو ہے وہ نافذ کرنا ہوتا مسجد و امام باگھا کے اوپر آ کے, تو اللہ نے یہ تکلف کیوں کیا وہی بھیجنے کا. یہ عقل اسی لیے عطا کی گئی تھی کہ ہم اس سے تفکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں, اور اس کے بعد وہی کی عظمت کا درک کر کے اللہ کے قانون شرعی کو سیکھنے کے بعد اس کے سامنے بغیر چون چرا کے اطاعت دکھائیں. نہ یہ کہ وہی کی موجودگی میں اللہ کی طرف سے بیان شدہ قانون کی موجودگی میں ہم اپنے اپنے اوپینینز کو پیش کریں, اپنی رائے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اللہ کے قانون کے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ وہی کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. اس کا مطلب